بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یا سامعین، ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ویڈیو گیلری، آڈیو گیلری بھی ہماری سائٹ کا حصہ ہے، جبکہ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی سامعین ہماری ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا، نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران، اور سامعین صبح امید پیش کیا جائے گا۔ آج کے دن کی دعا پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ فلسطین کی حمایت میں یورپی ملکوں میں عوام کے مظاہرے، غزہ پر حملے فوری طور پر بند کرانے کا مطالبہ۔ حزب اللہ عراق نے امریکہ اور اسرائیل کو کھلی دھمکی دے دی۔ اور پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایران کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت، 29 جنوری کو دورہ انجام پائے گا۔ لیجیے اب خبروں کی تفصیل، ملاحظہ فرمائیے۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملے جاری ہیں اور اب تک دسیوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے شہر خان یونس میں عام فلسطینیوں کے خلاف نئے جرائم کا ارتکاب شروع کر دیا۔ صہیونی حکومت کے فضائی حملوں میں 3 بچوں اور 1 خاتون سمیت 12 افراد شہید ہو گئے۔ ہلال احمر نے صہیونی فوجیوں کے ذریعے شہر خان یونس کے العمل اسپتال کے محاصرے اور اس میں مورچہ بند ہو جانے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مغربی خان یونس کے انمساوی میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری کی۔ میڈیا ذرائع نے خان یونس کے عناصی اسپتال کے جنوب اور مغرب میں جنگی طیاروں سے بمباری اور توپوں سے گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں کئی دیگر فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسلامی استقامتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین القسام بریگیڈ نے صہیونی فوج کا ایک مرکاوا ٹینک تباہ ہونے کی خبر دی ہے۔ ایرنا نے رپورٹ دی ہے کہ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ الیاسین راکٹ نے مغربی خان یونس میں صہیونی حکومت کے ایک مرکاوا ٹینک کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو 108 دن گزر چکے ہیں، تاہم شہر خان یونس میں فلسطینی استقامت اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جنگ جاری ہے۔ 108 دن گزرنے کے باوجود صہیونی حکومت حیرانی اور جنونی کیفیت کے عالم میں غزہ کے مظلوم و نہتے عوام کا قتل عام جاری رکھے ہوئے، اور اس کے باعث عالمی رائے عامہ میں مزید قابل نفرت ہو گئی ہے اور دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ نے صہیونی فوجیوں پر جوابی حملے کی فلم ریلیز کی ہے۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ القسام بریگیڈ کے جیالوں نے آپریشن کے دوران کس طرح صہیونی دشمن کی فوجی اور بکتر بند گاڑیوں اور اسی طرح غزہ کے اطراف میں عمارتوں میں پناہ لینے والے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ القسام بریگیڈ ایسی حالت میں سینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے کہ الجزیرہ چینل نے اتوار کی رات کو اعلان کیا کہ سیٹلائٹ کی تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ کے ساحلی علاقوں پر سینی فوجیوں کے جنگی ساز و سامان میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اس سے قبل سینی ذرائع ابلاغ نے غزہ سے گولانی بریگیڈ سمیت غاصب فوج کے پیادہ دستوں کے ایک ڈویژن کے غزہ سے انخلا کی خبر دی تھی۔ سینی فوج کے ریڈیو نے بھی اس سلسلے میں اعلان کیا کہ 36ویں ڈویژن نے غزہ کی پٹی سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل یوم نے بھی لکھا ہے کہ غزہ سے پیچھے ہٹنے والے 36ویں ڈویژن میں متعدد فوجی یونٹ شامل ہیں۔ اسرائیل کی آرمی ریڈیو نے بھی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ فی الحال غزہ میں فوج کی 3 ڈویژن باقی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں حفظان صحت کی خراب صورتحال اور صاف پانی اور غذا کی قلت کے سبب وبائی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق اقوام متحدہ نے غزہ میں وبائی بیماریوں کے پھیلنے کا ذکر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے باشندوں کو بیماریوں سے مقابلے کے لیے طبی سہولیات تک بہت ہی محدود رسائی حاصل ہے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت کے مطابق پناہ گاہوں میں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے پناہ گزینوں میں ہیپاٹائٹس اے کے 8000 سے زائد کیسز دیکھے گئے ہیں۔ ایسے میں غزہ کے اسپتالوں کی لیبارٹریز سہولیات کی کمی کی وجہ سے ٹیسٹ کرنے سے قاصر ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گیبریس نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں میں یرقان کے 1000 سے زائد کیسز دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً 60,000 حاملہ خواتین کو مختلف بیماریوں سے پیدا ہونے والی صورتحال میں مناسب دیکھ بھال نہ ملنے کا خطرہ ہے۔ یہی مسئلہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک سینکڑوں بچوں کی وقت سے پہلے پیدائش اور اسقاط حمل کا سبب بنا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے بمبار طیاروں کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں وہاں کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے اور اس علاقے میں جگہ جگہ کوڑے اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سڑکوں پر ہزاروں ٹن کچرے کے ڈھیر سے مکینوں اور بے گھر ہونے والوں کی صحت کو خطرات لاحق ہیں۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے مذاکراتی وقت کے سربراہ محمد عبدالسلام نے علاقے کے ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے فریب میں نہ آئیں۔ عبدالسلام نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ بحیرہ احمر میں رونما ہونے والی صورتحال کے بارے میں رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہا کہ یمن کی مسلح فوج صرف صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کو یا ان بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جو مقبوضہ فلسطین کی طرف جا رہے ہیں تاکہ جار صہیونی حکومت غزہ کے خلاف اپنے حملے سے روک دے۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے مذاکراتی وفد کے سربراہ نے دنیا کے سبھی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کے موقف کی حمایت کریں اور امریکہ مکرو فریب کی بھیٹ نہ چڑھیں۔ عبدالسلام نے مزید کہا کہ امریکہ کو بھی غزہ پر جارحیت کو رکوانے سے متعلق اپنی ذمہ داریوں سے فرار اور غیر ضروری بحران پیدا کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ڈپٹی ایڈوائزر جان فائنر نے کہا کہ یمنیوں کے حملے روکنے میں وقت لگے گا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق جان فائنر نے ای بی سی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دفاع بجلی کے سوئچ کی طرح نہیں ہے، ہم ہتھیاروں کے گودام تباہ کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ حملے نہ کر سکیں اور اس کام میں وقت لگے گا۔ انہوں نے یمن کی جانب سے فلسطینی استقامت کی حمایت اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والے بحری جہازوں پر حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس منطق کو پوری طرح سے مسترد کرتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کی وجہ سے ایک گروہ کو پوری دنیا کے اقتصاد کے خلاف فوجی اقدام کرنے کا حق ہے۔ فائنر نے علاقے میں امریکی فوجی اڈوں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں کہا کہ واشنگٹن ان حملوں کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور بہت جلد اسے سلسلے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ اسپین اور بیلجیم اور یورپ کے دیگر شہروں کے 80,000 افراد نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے اور غزہ میں صہیونی حکومت کی جنگ فوراً بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسپین کے مظاہرین نے فلسطینیوں کی حمایت میں غزہ میں جنگ بند کیے جانے اور خود مختار فلسطینی مملکت تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اس درمیان اسپین کے وزیراعظم پدرو سانچیز نے شہر لاکرونیا میں ایک سیاسی اجتماع میں ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ ان کا ملک غزہ میں پائیدار جنگ بندی اور اسرائیل سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ عراقی حزب اللہ نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مفاد پر اس کے حملے بدستور جاری رہیں گے۔ عراقی حزب اللہ کے ایک سیکورٹی اہلکار نے علاقے میں صہیونیوں اور امریکیوں کے وحشیانہ جرائم کی فیصلہ کن اور فوری جواب دینے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کی مکمل شکست تک ہم اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہیں گے اور ہم اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور کسی بھی جارحیت کا مزید شدت سے جواب دیں گے۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صہیونیوں کے ٹھکانوں کے خلاف عراقی مزاحمتی کارروائیوں میں شدت کے تناظر میں عراقی حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ دشمنوں کی مکمل شکست تک ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ حزب اللہ کے سیکورٹی آفس کے سربراہ ابو علی العسکری نے ایک بیان میں کہا کہ جب تک ہم اپنے بیان کردہ اہداف حاصل نہیں کر لیتے ہم دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہیں گے اور ہم کسی بھی جارحیت کا زیادہ شدت کے ساتھ جواب دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یار 29 جنوری کو پاکستان کے دورے پر اسلام آباد جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباسی جیلانی کی دعوت پر انجام پا رہا ہے۔ ایران اور پاکستان کے سفرا بھی 26 جنوری کو اپنی اپنی سفارتی ذمہ داریاں دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان اور ایران کے وزارت خارجہ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک نے اپنے اپنے سفیروں کو دوبارہ اسلام آباد اور تہران واپس بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا جس میں دونوں ممالک نے اپنے سفیروں کو دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایک امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں اسرائیلی فوج کے کمانڈروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ اب غزہ میں اپنے جنگی اہداف کو ایک ہی وقت میں حاصل کرنا ناممکن سمجھتے ہیں۔ ایک امریکی اخبار نے رپورٹ دی ہے کہ جنگ کے 100 دن سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد حماس کو تباہ کرنے میں اسرائیل کی معمولی پیش رفت نے فوج کے اعلی کمانڈروں میں غزہ جنگ کے اہم مقاصد یعنی تباہی کے حصول کے امکانات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ امریکی اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ خواب بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی پیش رفت توقع سے زیادہ سست رہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی کمانڈروں نے نجی حلقوں میں یہ اعتراف کیا ہے کہ 100 دن سے زائد اسرائیلی قیدیوں کی رہائی فوجی طریقوں سے نہیں بلکہ سفارتی طریقوں سے ہی ممکن ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیل کے 4 سینئر فوجی افسروں نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی اور حماس کو تباہ کرنے کے مقاصد کا بوقت حصول اب ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسرائیلی جنرلیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیلی فوج کو طویل المدتی جنگ میں داخل ہونا ہوگا جس کا نتیجہ زیادہ تر قیدیوں کی ہلاکت کی صورت میں برآمد ہوگا۔ پشاور کے علاقے صدر میں قائم موبائل فون مارکیٹ میں آتشزدگی کے سبب 1.5 ارب روپے کا نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ موبائل مارکیٹ میں گزشتہ شب اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی جس سے 1 کروڑ روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ حکام نے ابتدائی طور پر شارٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی وجہ قرار دیا ہے۔ اور ہندوستان کے شہر ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کا اپوزیشن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں سادھو سنت اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود تھیں۔ 2019 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد سے ہی بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا تھا اور آج اس کا افتتاح کیا گیا۔ مودی نے اسے ہندوستان کے لیے اہم دن قرار دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے۔
ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے سبھی شائقین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ مصدر نوٹ کرائے تھے، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ان کے معنی آپ کو بتائیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے آپ کو انہی مصادر کے معنی نوٹ کرا رہے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا۔
پوشیدن، پوشیدن،
پہننا۔
نوشتن، نوشتن،
لکھنا۔
دیدن، دیدن،
دیکھنا۔
شکستن، شکستن،
توڑنا۔
خندیدن، خندیدن،
ہنسنا۔
گریستن، گریستن،
رونا۔
دادن، دادن،
دینا۔
گرفتن، گرفتن،
لینا۔ سامعین، اور اب ہم آپ کو فعل ماضی سے متعلق کچھ یادآوری کراتے ہیں۔ فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کے آخر سے نون کو اگر ہٹا دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا، اور اس سے ہم نے کچھ جملے بھی بنائے تھے۔ آج ہم آپ کو ماضی قریب بنانے کا فارمولا سکھا رہے ہیں۔ جی، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق یعنی رفت، اور اس کے آخر میں آپ چھوٹی ہے کا اضافہ کر دیں، اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے لگا دیں، تو جو کچھ جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا۔
رفتے است، رفتے است،
یعنی وہ چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے۔ یہاں رفتہ چھوٹی ہے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی ہے کا تلفظ فارسی میں بڑی یہ کی طرح کیا جاتا ہے، اور چھوٹی ہے یہاں ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے، یعنی جس کا تلفظ نہ کیا جائے۔ اس کی ایک بار پھر ہم آپ کو تکرار کرتے ہیں ایک اور لفظ کے ساتھ۔ لفظ ماضی ہے گفت، اس میں ہم چھوٹی ہے آخر میں لگائیں گے، اور اس کے بعد لفظ است موجود ہے، تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا۔
گفتے است، گفتے است،
یعنی وہ کہہ چکا ہے یا کہہ چکی ہے۔ ایک اور لفظ ہے خورد، اس کی بھی یہی ترکیب ہے، یعنی آخر میں چھوٹی ہے لگائیں گے اور لفظ است موجود ہے، اس کے ساتھ جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا۔
خورده است، خورده است۔
اب آئیے ان کی مدد سے ہم پورے اور مکمل جملے بناتے ہیں، اور وہ جملے کچھ اس طرح سے ہیں۔
او به پاکستان رفته است، او به پاکستان رفته است،
یعنی وہ پاکستان چلا گیا ہے یا پاکستان گیا ہے۔ یہاں ضمیر او کی جگہ آپ نام لکھ سکتے ہیں یا کسی کا نام پکارا جا سکتا ہے. اب اگلا جملہ سنیے.
احمد شام خورده است. احمد شام خورده است.
احمد رات کا کھانا کھا چکا ہے. یہاں شام رات کے کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اگلا جملہ سنیے.
مؤذن اذان گفته است. مؤذن اذان گفته است.
یعنی مؤذن اذان دے چکا ہے یا اذان کہہ چکا ہے. یہاں ہم اب انہی جملوں کو دوبارہ تکرار کرتے ہیں اور ضمیر اور مرد نام کی جگہ کسی خاتون کا نام لے کر جملے بناتے ہیں.
رضیه به پاکستان رفته است. رضیه به پاکستان رفته است.
جی رضیہ پاکستان جا چکی ہے یا پاکستان چلی گئی ہے.
مرضیه شام خورده است. مرضیه شام خورده است.
مرضیہ رات کا کھانا کھا چکی ہے. اور اگلا جملہ یہ ہے.
طاہرہ اذان گفته است. طاہرہ اذان گفته است.
یعنی طاہرہ اذان دے چکی ہے. جی یہاں پہ آپ نے تین نام سنے, رضیہ, مرضیہ اور طاہرہ. آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ان کا تلفظ فارسی میں رضیے, مرضیے اور طاہرہ کیا گیا ہے, یعنی چھوٹی ہے کو جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے تحت بڑی ہے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سامعین آپ یقیناً اب تک کے سبھی اسباق نوٹ کر چکے ہوں گے اور خود ان کی آپ نے تمرین بھی کی ہوگی. ایک بار پھر یادآوری کے طور پر ہم مصدر کی تعریف کریں گے اور کچھ نئے مصدر آپ کو نوٹ کرائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فعل مستقبل کس طرح بنتا ہے. جی مصدر کی پہچان آپ کو کروا چکے ہیں. خوردن کشتن, یعنی خوردن کے آخر سے آپ نون کو ہٹا دیں اور کشتن کے آخر سے بھی نون حذف کر دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ ماضی کہلائے گا. اردو میں مصدر کی پہچان کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ نون اور الف لگایا جاتا ہے, جیسے کھانا پینا. اور مصدر کے آخر سے نون حذف کرنے سے حاصل مصدر فعل میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کون سا فعل بنتا ہے؟ وہ فعل ماضی ہوتا ہے, جیسے
خورد. خورد. نوشت. نوشت. گفت. گفت. رفت. رفت.
جی خورد, نوشت, گفت اور رفت. فعل ماضی سے ماضی قریب بنانے کے لیے جو فارمولا ہے اب اس پر آپ توجہ کیجئے, یعنی ماضی اور اس کے آخر میں چھوٹی ہے اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے. اور اب اس یادآوری کے بعد آئیے آپ کو کچھ نئے مصدر ہم نوٹ کراتے ہیں, آپ ان کی مدد سے جملے بنائیے.
فرستادن. فرستادن.
بھیجنا.
رساندن. رساندن.
پہنچانا.
آمدن. آمدن.
آنا.
شنیدن. شنیدن.
سننا.
جویدن. جویدن.
چبانا.
خوابیدن. خوابیدن.
سونا.
خندیدن. خندیدن.
ہنسنا. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ نے آسانی کے ساتھ آج کے پروگرام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا سمجھ پائے ہیں, اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یقیناً تمرین کریں گے اور اپنے بنائے ہوئے جملوں کو اس فارمولے سے ملائیں گے جو ہم نے آپ کو یاد کرائے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھائیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مخاره ای.
جهان در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست، شب و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستمکاره ای، حامل هر فتنه ای، صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا من به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نر به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در همه گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیر شده عالم است حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، دهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای، صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
جی سامعین، ابھی آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حکومت کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جیسے ہی سیاست کا نام آتا ہے، عام طور پر ذہنوں میں مکر و فریب، ظلم و ستم، انسانی فضل و شرف کی رسوائی، خونریزی، آباد بستیوں کی ویرانی اور الہی مقدسات کی پامالی کا تصور ہوتا ہے۔ لفظ سیاست سابق حکمرانوں کے گندے کرتوت اور بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے حقیقی معنی اور معنوی حیثیت کھو بیٹھا، جبکہ تاریخ سیاست کے طویل عرصے میں قدیم فلاسفہ ہمیشہ سیاست کو ایک مستقل حیثیت دیتے رہے کہ جو سیاست مدن کے نام سے مشہور ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی سیاست اور الہی حکمت عملی کو سمجھنے سے پہلے نہج البلاغہ کی حکمت نظری اور اس کے بنیادی عقائد سے اچھی طرح باخبر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر نہج البلاغہ کی حکمت نظری جھوٹ، دغابازی، فریب، مکاری اور ظلم و ستم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تو ان کی سیاست میں ان چیزوں کو تلاش کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ بلا شبہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان چند شخصیتوں میں سے ایک ہیں جن کا آئین سیاست الہی مکتب فکر اور انسانی فضل و کمالات پر استوار ہے۔ اگرچہ سیاست کی یہ سیرت و روش خود ان کی ذات کے لیے گنا ثابت ہوئی اور اس نے سرکشیوں اور فسادیوں کو ان کے مقابل لا کھڑا کیا، لیکن دوسری طرف آپ کی یہی روش بشری فضل و کمال کی ایسی راہ معین کر رہی تھی جو تاریخ سیاست میں عالم انسانیت کے لیے ایک معیار اور نمونہ بن گئی۔ سیاست کے حقیقی معنی انسانی معاشرے، ملک اور عوام کی سرپرستی اور قیادت کے پہلوؤں پر مشتمل ہیں جن کے ذریعے ان کی فلاح و بہبودی اور ترقی کی ضمانت ملتی ہو۔ مشہور فلسفی ارسطو نے سیاست کی تعریف میں کہا ہے کہ ہر مجموعے کا اہم ترین موضوع سب سے اچھی نیکی قرار پائے اور اس کا نام سیاست و حکومت رکھا جائے، اور سیاست میں نیکی کا مطلب سماجی انصاف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو عوام کی اصلاح اور بہبودی سے وابستہ ہے۔ صدیوں سے سیاست کے سلسلے میں بیان کی جانے والی یہ غلط تعریف سیاست دانوں اور حکمرانوں کی اس فکر کی عکاس ہے کہ ہم تمام مخلوق پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی کسی سیاست داں کی زبان پر انصاف، مظلوموں کی حمایت اور نظم و ضبط جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کی چالیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اکثر افراد مکر و فریب کو ہوشیاری سمجھتے ہیں اور نادان لوگ اس قسم کے ہیلوں کو راہ حل سمجھتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ان لوگوں کے نظریات پر خط بطلان کھینچ دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مقصد کے لیے ہر طرح کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، کیونکہ اسلامی سیاست کی کامیابی کے لیے جور و ستم کو ہرگز وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں خون کو خون سے نہیں دھویا جا سکتا، بلکہ سیاست کا معیار و محور عدالت ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی 5 سالہ مختصر حکومت تاریخ بشریت میں ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ حکومت کو امانت سمجھتے تھے اور خود قرآن کریم نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ آپ اسی نظریے پر خود بھی عمل پیرا رہے اور ارکان حکومت کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ آپ نے اشعث بن قیس کو لکھا کہ یہ تمہارا منصب کوئی لقمہ تر نہیں ہے، بلکہ تمہاری گردن پر امانت الہی ہے اور تم ایک بلند ہستی کے زیر نگرانی حفاظت پر مامور ہو، اور خبردار کسی مستحکم دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ان جملوں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت ہدف نہیں بلکہ وسیلہ ہے، جسے دنیا والوں نے ایک منصب اور بہت بڑا عہدہ سمجھ رکھا ہے۔ اس کی اہمیت علی علیہ السلام کی نظر میں بکری کی ناک سے نکلنے والی رطوبت سے کم تر اور مکھی کے پر سے زیادہ ہلکی ہے، بلکہ ثروت و حکومت علی علیہ السلام کی نظر میں سور کی ان اتڑیوں سے زیادہ ذلیل ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہوں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں وہ حکومت جس میں حق کا قیام اور باطل کا خاتمہ نہ ہو تو اس کی قیمت کہنہ و پیوند زدہ جوتیوں سے کم تر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت خدمت گزاری کا نام ہے۔ حکومت کی اہمیت اور قیمت اس وقت ہے جب یہ خدمت خدا اور خدمت مخلوق کا ذریعہ ہو۔ مختصر یہ کہ اسلامی سیاست میں خدا اور آخرت پر ایمان، دین اور انسانی فضائل، صداقت اور حسن نیت، خلوص، خدمت اور حقیقت اصل محور ہوتی ہے، جبکہ دوسرے تمام سیاسی طریقوں میں مادی جوڑ توڑ، خودخواہی، ریاکاری، بے اعتباری، ظلم و ستم، ناانصافی، نفرت انگیز دوخلی پالیسی، مکاری اور عیاری کو محور قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید حسین عباس زیدی صاحب، ممرہ کوسہ تھانہ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ مبارک کے پروگرام سنے، اچھا لگا۔ ولادت امام علی رضا علیہ السلام و بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا پر مشتمل پروگرام بھی نہایت ہی حسین اور خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے، بہت پسند آیا۔ انٹرویو بھی بہت خوب تھا، دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خدا سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سید حسین عباس زیدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک بہت ہی غریب قسم کا درویش رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس گھر تھا نہ گھر بار، اس وسیع و عریض اور عظیم دنیا میں اس کے پاس ہاتھ پیروں، آنکھ، ناک، کان اور دل و زبان کے علاوہ اور کوئی دولت نہیں تھی۔ لیکن عقل مندوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بھی کوئی کم دولت نہیں ہے، اور یہ نعمتیں عقل مندوں کے لیے عظیم سرمایہ ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ درویش ننگے پیر چلتا پھرتا، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ تھا مگر وہ اپنے خالی ہاتھوں سے کام کرتا، آنکھوں سے دیکھتا اور خدا واحد کی محبت کو دل میں سجاتا اور دل و زبان سے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا تھا۔ دوستو، ہمارے قصے میں جو درویش ہے وہ مسلسل سفر میں رہتا اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا آتا اور یوں زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں کسی ایک دن کی بات ہے کہ یہ آزاد منش اور تہی دست درویش ایک قافلے کے ساتھ کوفے سے باہر نکل آیا۔ ہمارا یہ درویش یہ جانے بوجھے بغیر کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے، خراما خراما چلنے لگا اور یہ شعر گنگناتا جا رہا تھا۔ نہ بے اشتری سوارم، نہ چو شتر زیر بارم، نہ خدا وند رعیت، نہ غلام شہر یارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی می زنم آسودے و عمری می گزارم۔ قافلے میں شامل ایک شخص نے جو اونٹ پر سوار تھا درویش سے کہا، بھائی درویش، تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ تم واپس چلے جاؤ کہ یہ سفر بہت کٹھن ہے، یہ پیدل کا سفر نہیں اور تمہارے پاس تو راستے کا کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ درویش نے اس کی سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتا رہا۔ وہ اونٹ سوار جس نے یہ بات درویش سے کہی تھی وہ ایک صحت مند اور تندرست قسم کا نوجوان تھا اور اس کے پاس مال دنیا میں کوئی چیز کم نہ تھی، نہ کوئی دکھ نہ بیماری، نہ کوئی غم نہ فکر معاش، بڑا تندرست نوجوان تھا۔ آرزوؤں کے طویل سلسلے اور نعمتوں کی فراوانی میں پلنے والا یہ نوجوان سارے راستے اس درویش پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا کہ کبھی یہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتا اور حال سے بے حال ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ایک ہم سفر سے کہا، یہ درویش جو ننگے پیر ہمارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، عنقریب بے حال ہو کر زمین پر گرے گا اور ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ واپس چلا جائے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ اب اسے پتا چل جائے گا کہ اس نے سخت غلطی کی ہے اور میری بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پشیمانی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اور وہ اس بے آب و گیاہ صحرا میں مر جائے گا اور غربت و تنہائی کی خاک اس پر سایہ کرے گی۔ قافلہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا اور درویش کھلے سر اور ننگے پیر قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ بلا کی تھکن اور شدت کی بھوک و پیاس اسے امان نہیں لینے دے رہی تھی، مگر وہ تھا کہ چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد قافلہ ایک سرسبز و شاداب وادی میں پہنچا جہاں ایک نخلستان تھا بڑا ہرا بھرا۔ قافلہ وہاں رکا تاکہ قافلے والے کچھ دیر آرام کر سکیں، کچھ کھائیں پیئیں اور تھکاوٹ دور ہو تو پھر سفر شروع کیا جائے۔ ابھی وہاں پہنچے ہوئے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس تنو مند نوجوان کی اجل آن پہنچی اور وہ مر گیا۔ درویش اس کے سراہنے آیا اور کہنے لگا، میں سختیوں سے نہیں مرا اور تم آسائشوں سے مر گئے۔ لیکن وہ نوجوان تو اب زندہ نہیں تھا جو درویش کی بات سنتا اور سمجھتا کہ اس نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ البتہ جن لوگوں نے اس سے پہلے اس نوجوان کی درویش کے ساتھ گفتگو سنی تھی وہ اس واقعے پر بڑے حیران و پریشان تھے۔ درویش نے ان لوگوں سے کہا، بھائیو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ ایک شخص نے کہا، حیرت کیوں نہ ہو بھائی، ایک صحت مند جوان وہ بھی اونٹ پر سوار ہو، نہ راستے کی سختی اٹھائے، نہ بھوک پیاس کا احساس تک اسے ہو، راستے بھر کھاتا پیتا چلا آ رہا ہو اور منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے۔ اور تم جو قافلے کے پیچھے دوڑتے چلے آ رہی ہو، نہ تم نے کچھ کھایا نہ پیا، اس قدر سختیاں تم نے اٹھائیں اور تم بالکل صحیح سلامت ہو، تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ یہ سن کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا، کیا تم لوگ اس بات سے غافل ہو کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ بہت سے ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کی صحت صحیح ہونے کی کسی کو امید نہیں ہوتی، مگر وہ زندہ ہیں اور ان کا تیماردار صحیح سالم ہونے کے باوجود مر گیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.